थोड़ा सा इस पे नोट कीजिए, ये वाकया इतनी दफा कुरान में क्यों आता है? जिन लोगों ने इब्राहिम को आग में से जिंदा निकलते देखा होगा, आप क्या सोचते हैं उनके साथ क्या हुआ होगा? सारे मुसलमान हो गए? फामन लहू लूत, सिर्फ लूत उन पर ईमान लाया। इतना बड़ा मोजजा देखकर भी लोग नहीं माने, सुभान अल्लाह। बिल्कुल जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के अजदहे को देखकर जादूगर तो ईमान ले आए, फिरौन और उसका पूरी कौम लश्कर नहीं लाए। कौन ईमान लाता है जिसका दिल हक की तलब रखता है? आप अभी जो बात कर रहे थे ना साथियों की, तो उनके लिए ये दुआ करें कि अल्लाह उनको तलब दे दे, उनको भूख लग जाए। तलब नहीं होती ना तो बात समझ नहीं आती। और हजरत लूत कौन थे? पहले से मुसलमान थे, लेकिन यहां देखिए आमना के साथ ला आ रहा है। आमना बी और आमना ली दोनों का फर्क पीछे बता चुकी हैं आपको। एक ईमान होता है, एक होता है कि जिसके ऊपर एतबार करना, कंफर्म कर देना। तो हजरत लूत जो इनके भतीजे भी थे, अल्लाह ने इनको इनका साथी बना दिया, वो उन पर ईमान लाए यानी उनकी तस्दीक की, बाकी सब ना माने। देखिए यहां नोट कीजिएगा, अल्लाह ने जो ना माने उनका तस्करा भी नहीं किया, मानने वालों की बात कर दी। इतनों ने इब्राहिम को जलती हुई आग से निकलते हुए देखा, लेकिन फिर ईमान नहीं नसीब हुआ। और किस तरह नसीब होगा? जलती हुई आग से किसी को निकलता देखना ये कोई छोटी बात तो नहीं है। और जिन्होंने आग जलाई थी उन्होंने मुंह की खाई, शर्म के मारे ही मान जाते, लेकिन नहीं मानते लोग। नफ्स के ऊपर इतने पर्दे चढ़ जाते हैं कि नहीं मानते। तो अल्लाह कहते हैं कि जब ये मंजर हुआ, अब इब्राहिम की तरफ से इतमाम हुज्जत, सॉरी, खत्म, नो मोर। वकाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, और इब्राहिम ने कहा मैं अपने रब की तरफ हिजरत कर रहा हूं। इन्नहु वल अजीजुल हकीम, यकीनन वो जबरदस्त है, कमाल हिकमत वाला है। ये था वो मौका जब नबी फिर अपनी कौम को छोड़ देते हैं। पीछे आप बाकी नबियों के किस्सों में भी सुन्नत पढ़ चुके हैं ना कि जब कौम पे अजाब आना होता है तो अल्लाह उस नबी को फिर वहां से निकालता है। हजरत इब्राहिम की कौम पे उस तरह का कोई अजाब हमें नहीं दिखता, लेकिन अब हुज्जत पूरी हो गई। और यहाँ लफ्ज मुहाजिर कितना खूबसूरत है, और उससे भी खूबसूरत लफ्ज है इला रब्बी। इला रब्बी इधर फी रब्बी के मानों में, रब के रास्ते में, जिसको आप कह सकते हैं फी सबीली रब्बी। और हिजरत होती ही असल में अल्लाह के लिए। इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक को छोड़कर मुल्क शाम की तरफ हिजरत करके, आपके बाद कौम के साथ क्या हुआ? कुरान में इसका कोई इशारा नहीं, दैट्स इट। बस महरूम हो गए इब्राहिम जैसे एक मुखलिस लीडर से, और उन्होंने इंजाम अपना खुद देख लिया होगा। लेकिन देखिए जिनको कौम के बुरे सलूक के हाथों निकलना पड़ा, अल्लाह ने उनकी कितनी इज्जत की, अल्लाह ने उनकी कितनी कदर की कि वहबना लहु इसहाक व याकूब, और हमने इसे इसहाक जैसा बेटा और याकूब जैसा पोता दिया। जहां भी इसहाक का जिक्र आता है ना, साथ ही पोते का जिक्र आता है। वजह ये नहीं कहा जाता, कभी आप इस जुमले के ऊपर नजरें टिकाएं, वहबना लहु इसहाक व इस्माइल, ऐसे तो नहीं, क्योंकि देखा जाए तो बेटे दो मिले थे, तीन थे बेटे, एक और भी था मिद्यान नाम का भी था, बीवी कतूरा के बतन से। लेकिन हमेशा इसहाक के बाद याकूब क्यों आता है? इसलिए कि बनी इसराइल की पूरी नस्ल इस एक याकूब के बतन से चली। यानी अल्लाह ने इब्राहिम की वो दुआ कबूल कर ली कि अल्लाह मेरी जरूरियत को भी फायदा देना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इब्राहिम को बेटे के साथ पोता भी दिया, गोया कि इतनी लंबी उम्र मिली कि बेटे के बाद फिर पोता हुआ, और पोते को भी फिर अल्लाह ने इज्जत दी, और उस पोते के नाते से भी अल्लाह ताला ने इंसानियत को इतने नबी दे दिए। वजाल नाफी जुर्रियत ही नबूवत वल किताब, और हमने इसकी नस्ल में रख दी नबूवत और किताब। एक तवील अरसे तक फिर हजरत इसहाक की नस्ल में नबूवत और किताब का सिलसिला चलता रहा, और आखिरी किताब और आखिरी नबी फिर इस्माइल की औलाद में से हुए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। ये भी ध्यान में रखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में कोई नबी या रसूल आपकी नस्ल से बाहर नहीं आया, लेकिन आपकी नस्ल कहाँ कहाँ फैली कुछ नहीं पता चलता। तौरात में अगर आप देखें तो हजरत इसहाक का सिर्फ एक बेटा बताया जाता है याकूब, और याकूब के बारे में बनी इसराइल की नस्ल और उसके ऊपर बात खत्म की गई। इसी तरह रिवायत में आता है कि याकूब के साथ एक जुड़वां भाई भी पैदा हुए थे हजरत याकूब के मतलब नस्ल में, ईसू उनका नाम था। अब उनकी नस्ल किधर गई कुछ नहीं पता। इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो बीवियों का जिक्र हम अक्सर पढ़ते हैं ना, बीवी सारा और बीवी हाजरा, लेकिन तीसरी बीवी जो थी कतूरा थी, उनसे भी बेटे मिले मिद्यान, उसी में मदियन की नस्ल जो चली थी वो कहते हैं उनकी उस नस्ल से चली, किधर के कुछ नहीं पता। अल्लाह ने किन बेटों के नाम कायम रखे जिनकी नस्लें आज भी मौजूद हैं? बात समझे? ईसाईयत, यहूदियत और इस्लाम, ये तीन मजहब चूंकि आज मौजूद है, इन तीनों के नाम आज भी मौजूद मिलते हैं, दैट्स इट। जो इधर उधर गए, कहाँ चले गए, कुछ नहीं पता। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो अल खलील नाम का शहर था यरूशलम का, जहां पे जाके रहे और वहां फिर उन्होंने अपनी जगह बसा ली। अल्लाह ताला कहते हैं वाअतैनाहु अजरहु फिद दुनिया, और हमने उनको उनका अजर इस दुनिया में भी दिया। वइन्नहु बिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और बेशक वो आखिरत में हमारे नेक बंदों में से होगा। ये अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह कभी किसी का अजर जाया नहीं करता। देखिए अल्लाह सुभान व तआला नबियों का जिक्र करते हुए किस तरह अपनी सिफात को लेकर आते हैं। अगर आप आयत नंबर 26 के आखिर में देखें तो अल्लाह ताला की सिफात में लफ्ज इन्नहु वल अजीज आया है, अल अजीज। तो अल अजीज अरबी जुबान में इसके तीन मुख्तलिफ दर्जे होते हैं, इज्जत के मानों में बेसिकली। अजीज इज्जत वाला, एक होती है इज्जतुल कदर, कदर व मंजिलत का मानी उर्दू में, दर्जे के एतबार से इज्जत वाला। फिर दूसरा अल अजीज का मानी होता है इज्जतुल कहर, कहर वाला, कुव्वत वाला। यानी अल्लाह के लिए जब लफ्ज अजीज आता है तो या तो उसमें कदर व मंजिलत का मानी होता है या उसमें कुव्वत का मानी होता है। और इसी तरह इज्जतुल इम्तना, गलबे वाला। अल्लाह अल अजीज कैसे है, कदर व मंजिलत भी उसकी है, कुव्वत भी है, गलबा भी उसका है। हकीम है, हिकमतों से भरा हुआ, उसको पता है कि ये सब कैसे कहाँ क्या करना था। और अल्लाह सुबहान तआला ये सब कुछ बयान करके कहते हैं कि हमने उसको दुनिया में भी अजर दिया और आखिरत में वो लमीना सालेहीन होगा। लफ सालेहीन को देखेंगे, अस्सालेह से अस्सालेहीन जमा का सीगा, सात लाम हा इसका रूट होता है। सालेह की जमा और सालेह यहाँ क्यों आया, सवाल पैदा होता है कि यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सालेहीन में क्यों कहा गया। तो पीछे हम पढ़ रहे हैं कौमों के बिगाड़ का जिक्र, फसाद का जिक्र पड़ा। दुनिया में अल्लाह की बातों को ना मानकर लोगों ने जो फसाद फैलाया होता है उसकी इस्लाह अल्लाह नबियों के जरिए करता है। समझ आ रही है? इस्लाह क्या है? किसी चीज को रेनोवेट करना, जिस चीज को जैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम के जरिए से और बाकी अंबिया के जरिए से दुनिया में जो लोगों के फसाद है उसको खत्म कराया, तो इसलिए फिर उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह ताला ने सालेह बना दिया। दुनिया में सालेह कैसे बने कि अल्लाह के नाम पर खड़े हो गए और जम गए और डट गए। जब बात ना बनी अपनों में तो हिजरत कर गए, अल्लाह के फैसलों पर राजी हुए। आखिरत में कैसे सालेह होंगे? ऐसे होंगे जैसे अल्लाह को मतलूब है, अल्लाह उनके अमाल को कबूल कर लेगा। याद रखिए जन्नत में भेजने से पहले हर एक को परखा जाएगा, क्या ये डिजर्व करता है कि नहीं करता। मुझे ऐसे लगता है जब तक आखिरी इम्तिहान का रिजल्ट हमारे हाथ में ना आ जाए हम में से कोई अपने आप को कोई टाइटल नहीं दे सकता। हजरत इब्राहिम पर ईमान लाए लूत, तब अगली चंद आयतों में कौमे लूत का तस्करा, यहाँ तक तिलावत सुनते हैं। और ये चंद आयतें सिर्फ जो हजरत इब्राहिम के नाते से, और इसके बारे में हम अपने अमल को चेक करेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या आपने जिन बातों पर गौर करना है तिलावत के दौरान वो क्या है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानियां दी अल्लाह के रास्ते में मैं दे सकती हूँ। इब्राहिम जितने आजमाए गए, क्या मेरी आजमाइशें इतनी बड़ी हैं? और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिस तरह बचा लिया, क्या मैं अपने ईमान के अंदर इतनी गर्मी पाती हूँ कि अल्लाह मुझे भी बचाए? चंद आयतों की तिलावत सुनते हैं।
وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين
الله أكبر کچھ ریلیٹ کیا آپ نے یہ کسی کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبیوں میں تفریق نہیں کریں پھر ابراہیم علیہ السلام دوسرے درجے پر کیسے ہیں آپ میں سے کوئی اس کا جواب دینا چاہے گا یہ موضوع ہم نے سورت مائدہ میں بھی کیا تھا سورت بقرہ میں بھی کیا تھا بہت ڈیٹیل سے سورت بقرہ کے آخری آیتوں میں بھی کیا تھا لا نفرق بین احد لکھیے اگر یاد نہیں ہے دو لفظ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے تفریق بین الانبیاء یہ سب لکھ لیں اگر آپ کو اس کا جواب نہیں آتا تو تفریق بین الانبیاء اور دوسرا ہے تفضیل بین الانبیاء فضل سے تفضیل کہہ لیں یا تفضیل کہہ لیں ٹھیک ہے تفریق بین الانبیاء کفر ہے اور تفضیل بین الانبیاء حقیقت ہے اتنی بات واضح اب جنہوں نے بھی یہ سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو میں نے آپ کو سبق میں بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام دوسرے درجے پہ آتا ہے تو یہ تفضیل بین الانبیاء ہے تِلْكَ رُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ٹھیک ہے تفریق کیا ہوتی ہے کہ ایک کو مانیں گے دوسرے کو نہیں مانیں گے بات واضح اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ہم ایک نبی کو مانیں اور دوسرے کو نہ مانیں ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے جو نبی تھے ان کو اتنا نہ آگے بڑھا دیں کہ ان میں سے ایک کا درجہ بڑھاتے بڑھاتے ہم دوسرے کا درجہ کم کر دیں اتنی بات واضح الحمدللہ یہ ایک اور کسی کا کمنٹ ہے کہ گھر والوں کو ہمارے اس کورس کی سینسٹیویٹی کا اندازہ ہو گیا اس بات کا اندازہ مجھے میرے ہسبینڈ کی بات سے ہوا میں مذاق میں ان سے کہہ رہی تھی کہ مجھے 4 ویک کے لیے پاکستان بھیج دیں کزن کی شادی پر جس پر انہوں نے مجھے بڑا اچھا جواب دیا اور مجھے لاجواب کر دیا ہاں شکر ہے آپ بھی ہوئی اتنے سال بعد لاجواب اور ان کا جواب کیا تھا کہ اگر تم مجھے استاذہ جی سے اجازت نامہ رائٹنگ میں لکھوا دو کہ تمہیں جانے کی اجازت ہے تو میں تمہیں کل ہی ٹکٹ لا دیتا ہوں تو حکمت تو آپ کے ہسبینڈ کو ملتی جا رہی ہے قرآن آپ پڑھ رہی ہیں لیکن آپ دیکھیے کہ جب آپ کو کسی چیز کا یقین ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ کے گھر والوں کو بھی اس کا یقین ہو جاتا ہے. اب آگے ہم پڑھیں گے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ, اور وہی ان کا مین تھیم تھا, لیکن یہاں آپ خاص طور پہ نبیوں کا جو درد ہم شیئر کر رہے ہیں اس صورت میں, اس کے ناطے سے سمجھیے گا کہ حضرت لوط کتنا کڑتے اور جلتے ہوں گے اپنی قوم کے حالات پہ. آیت نمبر 28 سے, وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ, اور ہم نے بھیجا لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا, کیا کہا, کہ تم لوگ ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو, مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ, کہ جو تم سے پہلے تمام جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی. حضرت لوط علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے, یعنی مین ان کو ویریفائی کیا, ایمان تو پہلے سے ہی تھا الحمدللہ ان کا, تو ان کو آمورا, الف میم واو را, آمورا اور صدوم سین دال واو میم, ان شہروں کی طرف مبعوث کیا گیا. ان شہروں کے لوگ آپ کی قوم سے نہیں تھے, یعنی آپ کہہ لیجئے کہ ایک نئے علاقے میں ان کو بھیجا. دیکھیے گا کہ ولوط نے اس قال علی قوم ہی, قوم کی بات کیوں کہا گیا, تو اس کا جواب کیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نسبی طور پر تو ان کی طرف نہیں تھے, لیکن بعض کہتے ہیں کہ جس قوم پہ بھیجا گیا وہ حضرت ابراہیم ہی کی قوم تھی, تو اس نسبت سے ان کو لقوم ہی کہا گیا. اور ویسے بھی کلوزنس کے لیے بھی یہ بات آ سکتی ہے. بہرحال قوم جو تھی ہومو سیکشول تھی, ہم جنس پرستی کا شکار تھی. حضرت لوط کو اس پہ حیرت ہوئی, بولے آئنکم لتاتون الرجال, کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس, کنایا ہے یہ صحبت کا, یعنی تم آتے ہو یا تم ارتکاب کرتے ہو, یہاں لفظ جو نا ارتکاب آپ ذہن میں رکھ لیجئے, کیا تم ارتکاب کرتے ہو ایسے کام کا مردوں کے ساتھ آنے کا. پیچھے کیا کہہ دیا, ما سبقکم بھی, نہیں تم سے سبقت کی کسی نے اس سے پہلے, کرتے کیا ہو, وہ تک تونس سبیل, اور تم کاٹتے ہو راستے کو, فطری راستے کو منقطع کرتے ہو. اس جملے کے چار پانچ مختلف معنی ہیں. قطع کا لفظ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں, قطع کلامی معاف, کسی چیز کو کاٹنا, انگلش میں کٹ ہے تو عربی میں ٹھیک ہے. پہلا معنی کیا کہ تم راستہ کاٹتے ہو, یعنی اس قوم کے اندر ہومو سیکشولیٹی کے ساتھ ایک اور برائی تھی راہزنی کی, لٹیرے تھے, راستوں میں بیٹھ جاتے اور چوریاں ڈاکے کرتے, اس کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے ڈر سے لوگ راستہ بدل جاتے ہیں. دوسرا ادھر معنی ہے تک تعونت سبیل کا, کہ تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو, یعنی کاٹ دیتے ہو اللہ سے, کچھ اور ہی تم نے دلچسپیاں رکھی ہوئی ہیں کہ لوگ تمہاری باتوں میں آ کر اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. تیسرا اس کا معنی کیا ہے کہ تم نے جو مردوں کے ساتھ تعلق شروع کر دیے, تو تم نے نسل انسانی کا راستہ منقطع کر دیا. فطرت کا اصول ہے کہ عورت اور مرد کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے, تو مرد مرد سے خواہش تو اپنی کسی طرح پوری کر لے گا, لیکن اولاد تو نہیں قائم ہوگی, تو نسل کا راستہ کٹا. چوتھا اس کا معنی کیا ہے کہ تم فطری راستے کو کاٹ کر غیر فطری راستہ اختیار کرتے ہو, یعنی تم ان یوزل کام کرتے ہو, بڑی عجیب بات ہے. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ, اور یہ برا کام تم اپنی محفلوں میں سر عام کرتے ہو. تاتون تم وہی بات آتی یوتی سے آنا کرنا ارتکاب, یہ جو نادی لفظ ہے نا اس کو سمجھ لیجئے گا, نادی کس کو کہتے ہیں, پکار کو, نادا ندا ٹھیک ہے, اسی طرح ندا رتوبت کو بھی کہتے ہیں, جو شبنم کی ڈیو ڈراپس ہوتے ہیں نا اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. نادی کہتے ہیں مجلس کو, کیونکہ وہاں شور و غل ہنگامہ ہوتا ہے, دوستوں کی مجلس کو کہتے ہیں. آگے ہم پڑھیں گے تیسویں پارے میں, سند الزبان یا فلید نادیا, تو نادی سے مراد کوئی ضروری نہیں کہ کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے کسی ہال میں بیٹھے لوگوں, بلکہ دوستوں کا ایک ٹولہ, آپ ٹولہ کہہ سکتے ہیں اس کو اردو میں, کسی درخت کے نیچے بھی بیٹھ سکتے ہیں, گاڑی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. نائٹ کلب کو بھی نادی کہتے ہیں عرب لوگ. مراد یہ ہے کہ یہ کام انہوں نے سرعام اپنی محفلوں میں, پارٹیوں میں, شادیوں میں, مہندی اور اپٹن کی راتوں میں کرنا شروع کر دیا تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. جب انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ٹوٹتا ہے نا, تو وہ خوشیوں کے موقع پہ اور ہی زیادہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. غیر مسلم کلچر میں یہ باتیں سنتے ہیں, نام نہیں لینے کی ضرورت, لیکن کسی اور کلچر میں, اسلام نہیں ہے آف کورس, تو انہوں نے بتایا تھا کہ شادی کی رسمیں جب ہوتی ہیں نا, تو اس میں کوئی ایک دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کس کی بیوی کس کے ساتھ ہے کوئی پتہ نہیں, یہ ایک فن ہے ان کا. اب مسلمانوں کے حالات بھی کچھ حد تک, بہت زیادہ نہیں, ایک بہت محدود سے طبقے میں اسی طرح بگڑتے جا رہے ہیں. خوشی کے موقع پہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے تو یہ کیا بڑی بات ہو گئی, پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ سٹنگ ہوتی ہے نا تو مسٹر اینڈ مسز کی ہوتی ہے نا، یہ فلاں مسٹر یہ مسز، تو آپ بڑے لوگوں کا کام ہے کہ مسٹر مسز تو ہیں لیکن اپنے مسٹر مسز نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو گھر میں بھی بہت وقت ہے بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں، تو یہ چونکہ ہاؤ ٹو نو گیٹ ٹو نو ایچ ادر کا وقت ہوتا ہے، تو یہ ان مسٹر کی مسز ان کے ساتھ اور ان مسٹر کی مسز ان کے ساتھ بٹھائیے، یہ آج کے دور کے تحفے ہیں. شیطان خوش نہ ہو تو اور کیا ہو، اور جو جذبے ابھرتے ہیں ایسی محفلوں میں اور جو ایسی دعوتوں میں، آپ چھوڑ دیجئے قوم لوط کو اور یہ اس گندے کبھی فیل کو بھی چھوڑ دیجئے جو اب گھر گھر میں ہو رہا ہے، لیکن آج امت مسلمہ کس تیزی سے ایسے حالات کا شکار ہوتی جا رہی ہے کہ ہر خوشی اور دعوت کے بعد ہو سکتا ہے کتنے گناہ ہوتے ہوں. جذبات کا جو ابھار ہے، جو بھڑکاؤ ہے، جو ایموشنلی اپسٹنیس ہو جاتی ہے اور جو اس کے بعد ادھر کی ادھر کی کہانیاں ہوتی ہیں، یہ سب کا درد محسوس کیجئے کہ لوط علیہ السلام کتنا دکھ محسوس کرتے تھے. اور آج کے دور میں اگر کوئی صاحب درد اس بے دی اور بے حیائی کے درد کو محسوس نہیں کرتا، پھر اپنی بیٹیاں اور بچیوں اور بیٹوں کو لے کر پہنچ جاتے ہیں، کیا کریں؟ مودتم فی القربہ، وہی اوپر کا مضمون ذہن میں لے آئیے، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس نسل کے لیے کتنے بڑے آگے فتنے ہوں گے. بعض دفعہ یقین کریں کہ ہمارے کلچر میں اب شادی کی جو دعوتیں اور جو فنکشنز ہیں وہ اتنے زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں، اتنے خطرناک ہو گئے ہیں کہ کوئی اپنے بیٹیاں اور بیٹوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، کہ حالات اتنے تنگ ہو گئے ہیں. بعض دفعہ یعنی کسی نے کہا کہ ایسی شادی ہوئی کہ لکھا ہوا تھا نو آنٹیز پلیز، یعنی رات کا مہندی کا کوئی فنکشن تھا اور اس کے جو دعوت نامے پہ لکھا تھا نو آنٹیز پلیز، کہ میاں آنے کی زحمت نہ کریں، ہاں باقی جو بھی آنا چاہے تو موسٹ ویلکم. اس بے حیائی اور بے دینی پہ میرا خون کتنا جلتا ہے، یہ سوال کیجئے خود سے، کیونکہ ہم اس وقت نبیوں کا درد پڑھ رہے ہیں، وہ کتنی تکلیف کرتے تھے. اور یہ درد پیدا ہوتا ہے نا تو خود بہت پھر عمل پہ کام کرنے کو دل چاہتا ہے، پھر زبان میں شدت بھی آتی ہے، جوش بھی آتا ہے، بھویں بھی تنتی ہیں، آواز بھی اونچی ہوتی ہے. اور بڑے پیار سے پولائٹلی پڑھ لیں تو یہ آیتیں آپ 20 بار پڑھ چکے ہیں قرآن میں ابھی تک، اوکے ہاں تھے وہ ایسے، کیا آپ اپنے دل میں 20 باروں کے بعد اب اس چیز کا درد زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ دنیا میں جو یہ بے حیائی ہو رہی ہے، بے دینی ہو رہی ہے، اس کو میں کم کروں؟ میرا اس میں کیا حصہ ہو سکتا ہے؟ کیا طریقے اختیار کیے جائیں کہ جس سے یہ گندگیاں، یہ فحش، یہ منکر، یہ ہوموسیکشوالٹی، یہ لیسبینزم، یہ ختم ہو جائے؟ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَر، یہ نادی تو بات ہو گئی نا، اسی سے دارالندوہ بھی ہے. قصی نے بنوایا تھا، مکہ والوں کی کہہ لیجئے کہ اسمبلی ہاؤس تھا، اسی میں سارے فیصلے کرتے تھے، پارلیمنٹ ہاؤس تھا، وہاں اسلام کے خلاف ساری باتیں جو کرتے ہیں. اور یاد رکھیے جہاں دوست ساتھ مل جاتے ہیں نا تو وہاں کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اچھے کام بھی دوستوں اور سہیلیوں کے ساتھ مل کے اچھے ہوتے ہیں، تو برے کام بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیں. آپ اور میں اس میں ایک کام تو کر سکتے ہیں نا کہ لوگوں کو ذہنی طور پہ مصروف کر دیں. خالی ذہن شیطان کی ورک شاپ ہوتی ہے. بوڑھا بندہ بھی خالی بیٹھے گا نا، اکیلا بیٹھے گا تو شیطانی خیال آئیں گے. لکھ لیں یہ بات، اگر ہر وقت اللہ کا خوف اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین کی تکرار نہ ہو نا زبان پر، ذکر اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ تعلق نہ ہو، تو اکیلے میں بوڑھا کیا بچہ بھی خطرناک ہے. ذہن کو مصروف کرنے کی اور ہاتھوں کو اس طرح سے بزی کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بندہ اکیلا نہ بیٹھے. اس لیے آپ کہتا ہے کہ حدیث میں کہ تنہائی بھی پسندیدہ نہیں ہے زیادہ، وہ تنہائی جس میں غور و فکر ہو، اللہ کا ذکر ہو. دو لوگ اکیلے بھی سفر نہ کریں، آپ کو یہ بھی حدیث پتا ہے، تین لوگ ہیں تو پسندیدہ، دو پورے ہیں کیونکہ دو ہوں گے تو کوئی نہ کوئی برائی ہو سکتی ہے، کوئی اور نہ غصے میں آ کے ایک دوسرے کو قتل ہی کر دے یا کوئی برائی کا فیل بھی ہو جائے. دو دوستیں بیٹھیں خطرہ ہے، تین بیٹھیں گی تو کم خطرہ ہے. دو دوست اگر مل کے بیٹھیں، کسی آپ کا بیٹا گیا اپنے دوست کے ساتھ رات میں، تو اس میں زیادہ خطرہ ہے بجائے اس کے کہ تین چار دوست ہیں. شرم اور حیا بھی ہوتی ہے، اس لیے ان ساری چیزوں کے اوپر انسان کو گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فما کان جواب قومی، بس کوئی جواب نہ تھا اس کی قوم کا، الا ان قالوا، مگر انہوں نے کہا ایتنا بعذاب اللہ، لے اللہ کا عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر تو ہے سچوں میں سے، تو بہت سچا بنتا ہے. کیا سچائی تھی؟ کہ تیرے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، تو لے آؤ. اتنی جس کو آپ کہنا چاہیے کہ بے لاگ ہو جاتی ہے قوم جب وہ برے کاموں میں پڑتی ہے. اور یاد رکھیے گناہ کا ایک اثر ہوتا ہے کہ بندے کی حیا ختم ہو جاتی ہے، اور اس طرح کی حیا ختم ہوئی کہ انہوں نے خود کہا کہ لے آؤ اور یہ کرو، کہا اچھا اب تم نے مانگا ہے تو پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، انہوں نے دعا کیا میرے پروردگار میری مدد فرما اس مفسد قوم کے خلاف. کیا فساد تھا ان کا؟ سیکشلی ڈس آرڈر. ہر قوم کا ایک مختلف بگاڑ ہے نا. ان کا کیا تھا کہ انہوں نے ایسی گندی کام شروع کر دیے کہ جہاں پہ ایک انسان اکیلے سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا اور اپنی عزت کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ دعا کر. اور یہ دعا جو ہوتی ہے نا اصل میں یہ بد دعا ہوتی ہے قوم کے حق میں کہ اللہ تو میری جان چھڑا ان سے اور ان کو جو مرضی کر. لہٰذا یہی ہوا. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى, اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے خوشخبری لے کر. قوم لوط کے پاس جو فرشتے آئے تھے پہلے کدھر گئے؟ حضرت ابراہیم کے پاس, جہاں سے آپ کا تعلق بھی دونوں کا مل رہا ہے کہ آپس میں ان کا رابطہ موجود تھا. قالو, وہ بولے فرشتے, ان مخلقو, ہم ہلاک کرنے والے ہیں بے شک. یہ مخلقو کیا ہے؟ مخلقون, نون گر گیا اضافت کی وجہ سے تو مہلک سے مخلقون جمع. کہنے لگے ہم تو ہلاک کرنے والے ہیں اہلی ہذہ القریہ, اس بستی کے لوگوں کو. ان اہلہا کانوا ظالمین, یقیناً اس کے ضائع رہنے والے بڑے ظالم ہیں. وہی بات جو پیچھے گزر گئی کہ فرشتے آئے. قال ان فیہا لوطاً, ابراہیم بولے اس میں تو لوط ہے. یہاں سے کیا پتا چلا کہ ابراہیم اواہن منیب, آہیں بھرنے والے, محبت والے. غم لگ گیا کہ قوم تو جاتی ہے بھاڑ میں جائے, میرا بھتیجا اس میں رہتا اس کا کیا بنے گا. قالوا نحن اعلم بمن فیہا, انہوں نے کہا میں خوب معلوم ہے کون کون اس میں ہے. لَنُنَجِّيَنَّهُ أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ, ہم ضرور بچا لیں گے اس کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی سوا اس کے بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں ہوگی. یعنی انہوں نے کہا فکر نہ کریں, ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے کس کو بچانا ہے اور کس کے ساتھ یہ کام کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتے ہیں اور جو حکم دیا جائے وہی کرتے ہیں. پھر دوسری بات پتہ چلی کہ ایک ہی وقت میں فرشتے دو مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں, ایک طرف بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں تو دوسری طرف دکھ کی بات ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں اتنے کام کیسے ہو رہے ہیں اکٹھے, کوئی مر رہا ہے کوئی جی رہا ہے, ایک ہی ملک الموت ہے تو وہ اتنے لوگوں کو کیسے مارتا ہے. تو یہ سوال کب اٹھتے ہیں؟ جب ہم فرشتوں کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی فورس ہے, اللہ اپنا کام کرتے ہیں. پھر دوسری بات پتہ چلتی کہ ابراہیم علیہ السلام بہت درد مند دل رکھتے تھے لیکن اس جذباتیت میں بھی مقصد نہیں بھولے, کام کرتے رہے. سن کے بعد دل میں آ تو گئی کہ ٹھیک ہے اب اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تو پھر ایسے ہی ہوگا. لہٰذا ولما جاءت رسلنا, پس جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے لوطاً لوط کے پاس, سی بہم, ناخوش ہوا ان سے, دل میں ایک دکھ اٹھا یہ کیا ہو گیا. سی سو سے, سو کہتے ہیں غم کو, تکلیف, درد آیا. وضاق بہم ذرا, اور تنگ دل ہوا ان سے. ضاق بہم جو ہے نا یہ عربی زبان کا محاورہ ہے, پروورب ہے یہ, جب درد کسی گھٹن کا شکار ہونا. اردو میں بھی کہتے ہیں نا دل گھٹ رہا ہے, تو گھٹ تو نہیں رہا ہوتا نا, دل تو اتنا ہی ہے لیکن فیل جو رہتا ہے گھٹ رہا ہے. اور ذرا ان کا جلا سے نا, ذرا یزریو, بازو پھیلانے کو, یہ جو حصہ ہے نا ہاتھ سے لے کر یہ کونی تک, اس کو ذرا کہتے ہیں عربی زبان میں. تو بازو پھیلانا, ہاتھ کی گنجائش, کشادگی طرح مراد ہے. مطلب یہ کہ ان کے معاملے میں خود کو بے بس پانے لگے, کیا کروں کس طرح کروں. اور یہ کنایا ہے ان کے عجز کا, عاجز تھے, ناگواری ان کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی. سورت خود آیت 79 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کیسے وقت میں انہوں نے کہا تھا لو ان لی بکم قوتن, اگر میرے پاس کوئی قوت ہوتی تو میں رکنے شدید کی طرف جگہ پکڑ لیتا. تو یہاں سے حضرت لوط کا درد محسوس کرے. پہلے قوم کی بری چیزوں کو دیکھ کر جلتے تھے اور اب قوم کے برے انجام کو دیکھ کر کڑ رہے ہیں. سچ بتائیں, اللہ محفوظ رکھے اولادوں کو, لیکن جن کی اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں کیا ماں باپ کی یہ کیفیت نہیں ہوتی؟ پہلے ان کے برے کرتوت دیکھ کے روتے ہیں اور پھر جب اپنے برے کرتوتوں کی پکڑ میں وہ کسی بیماری تکلیف کا شکار ہوتے ہیں تو اس پہ رونے لگ جاتے ہیں. عجیب سے رشتے ہوتے ہیں. یہی محبت نبیوں کو ہوتی تھی اور یہی محبت استادوں کو اپنے شاگردوں سے بھی ہوتی ہے. ہر صاحب درد دوسرے کے لیے یہی تکلیف رکھتا ہے, وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر لوگوں کو نفرت نہیں کرتا, ہاں ہوں نہیں کرتا, جلتا اور کڑتا ہے. اور پھر اگر کوئی تکلیف آ جائے اور اس کے گمان کے مطابق اس کے کسی گناہ کی سزا اس کو ملی ہے, وہ اس اور روتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے کہ اللہ ان کو ابھی بھی کیوں نہیں پتا چل رہا کہ ہمارے اوپر یہ حالات کیوں آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسے کہ وقت میں لوط علیہ السلام کو پھر ہم نے تسلی دی. فرشتوں نے بھی ان کو کہا, وقالو, اور وہ بولے, لا تخف, نہ خوف کھاؤ, ولا تحزن, اور غم نہ کرو, ان منجو کا, ہم آپ کو بھی نجات دیں گے, وہلا کا, اور آپ کے گھر والوں کو بھی. کون شامل تھے ان کے گھر والوں میں؟ دو بیٹیاں اونلی. پوری بستی میں صرف حضرت لوط کا گھرانہ بچا ہوا تھا اور ان کی دو بیٹیاں تھیں, اور یہ تھی ان پہ اور کوئی ایمان نہیں لایا. اللہ امراتا کا, ہاں آپ کی بیوی کو نہیں بچائیں گے. کیونکہ کانت من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، غبار سے، غبر یغبرو سے، یعنی وہ نہیں مانے گی، نبی کی بیوی ہونا نہیں بچا سکا۔ آج کسی نیک سے نیک انسان کی بیوی ہونا بھی ہمیں نہیں بچا سکتا اگر ہمارے اپنے اندر سچا ایمان نہیں ہوگا۔ اللہ دے دیتا ہے کبھی اچھے شوہر، لیکن اس کو پروف ہمیں اپنے اعمال کے ساتھ کروانا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی دی کہ اب بہت بڑی موتیں ہونے والی ہیں، بہت سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، تیری تو اپنی بیوی مرنے والی ہے، نبی ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکے، نبی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے۔ آج ہم اپنے بے دین لوگوں، رشتہ داروں، ساتھیوں کے بارے میں بھی کچھ سوچیں تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا ہوگا، یا کیسے اللہ، چلو ہمارے ہی طفیل، اللہ ان کو بچا دے۔ اللہ کسی کے طفیل نہیں بچاتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ذہنی طور پہ تیار کر دیا کہ اب یہ وقت آنے والا ہے، ہوگا کیا، اِنَّا مُنَزِّلُونَ عَلَىٰ اَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، اترنے والے اس بستی والوں پر ایک عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، کی وجہ سے عذاب نے چھوڑ دی اس بستی میں، نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے تھے، اس کو اللہ نے کس طرح، اور آج اس جگہ کو ڈیڈ اوشن اور بحر مردار کے نام پر نشانی بنا دے۔ لکھ لے یہاں آیتن سے مراد اس قوم کے باقیات ہیں، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ چھوڑ چکے تھے، اللہ نے وہاں گندا پانی کا ایک جوہر بنا دیا، اتنا گرم پانی ہے، کچا انڈا کہتے ہیں ڈالے تو وہ کھولنے لگ جاتا ہے، وہاں کبھی مرغی نے کہتے ہیں کہ انڈا نہیں دیا، وہاں کی گھاس پھونس نہیں ہوگی، اتنی بنجر اور ویران ہو گئی۔ اللہ کہتے ہیں اس میں عقل والی قوم کے لیے نصیحت ہے، ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو دیکھو، کھنڈر بن گیا۔ اور قوم میں قریش جو تھی یہاں سے گزرتی تھی، یہ اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم فکر کرو کہ جب وہاں سے گزرتے ہو تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا تمہارے حالات ہوتے ہیں، کس طرح کے تم معاملات کرتے ہو۔ قوم لوط کے قصے سے ہم سب کو کیا ملتا ہے کہ اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں، اور سچا خوف اللہ کی محبت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بھی گناہ کریں گے نا آپ، اس گناہ سے روکے گا آپ کو اگر کوئی چیز تو وہ آپ کا تقویٰ روکے گا۔ ہم اپنے بچوں کے سر پہ نہیں بیٹھ سکتے، ہم اپنی بیٹیوں کا پیرا نہیں کر سکتے، ہم تو اپنا بھی نہیں کر سکتے، کسی کا بھی، بڑوں کی بات کریں یا چھوٹوں کی کریں، جیسے بھی ہم نے بات کی کہ خالی بندے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، مصروف کر دیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس سے پہلے کہ کوئی برا کام کر لے، آپ اس کو اس برائی کے وبال سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ جوڑ دیں۔ اس کے لیے بالکل انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی غلطی ہو جائے، خرابی ہو جائے، پھر اس کا خمیازہ بھگتا جائے، بلکہ اس کے لیے تیاریاں کر دی جائیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک انسان جب اپنے آپ کو لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد بھی کر دیتا ہے، اور اس طرح سے پھر حالات بن جاتے ہیں، خود بخود اسباب بنتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جتنی سنجیدگی کے ساتھ آپ کوشش کرتے ہیں، ایک دن، دو دن، تین دن، کب تک کوئی ریزسٹ کرے گا؟ بھوکا بندہ ہے، وہ کھانا نہیں کھا رہا یا کہتا مجھے بھوک نہیں، آپ سامنے کھانا شروع کر دیں، انشاءاللہ اس کی بھوک بھی اس خوشبو کے ساتھ اٹھے گی، اور اس کے دل میں بھی یہ خوف پیدا ہوگا کہ میں نے بھی اس چیز کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے۔ تو یہاں پہ قوم لوط کا قصہ پورا ہوا، آگے پھر قوم ثمود کا قصہ ہے۔ چند لفظوں میں صرف کہانی کی طرح سے اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ کس کس طرح کا درد تھا۔ تو آپ اپنے پاس اس قصے کے اینڈ پہ لکھ لیجئے کہ حضرت لوط کا درد کیا تھا، قوم کی بے حیائی۔ اب قوم مدین کا ذکر ہے، مختصراً سمجھ لیجئے، حضرت شعیب کو جو دکھ ملا دین کے نام پہ، وہ مالی بگاڑ کا دکھ تھا، قوم حرام میں پڑ گئی، ناجائز طریقوں سے مال کمانے لگی۔ اور میں جب یہ بات کہہ رہی ہوں تو مجھے دکھ اپنے اندر ایک محسوس ہو رہا ہے کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں تو یہ سارے کام ہیں، اگر آج اللہ کے نبی زندہ ہوتے تو کیا حضرت لوط کی طرح دکھی نہ ہوتے، اور کیا قوم مدین کی طرح جو قوم کا حالات ہے وہ آج نہیں دکھتے۔